दोस्तों मोहतरम माँ और बहनों, कल बात चल रही थी कुरान मजीद के तहफ्फुज के सिलसिले में कि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने कैसे महफूज कर रखा है, उसने क्या क्या असबाब और इलल पैदा फरमाए, उसने गैबी तौर पर क्या क्या उसने इंतजाम कर रखे जिसकी वजह से कुरान आज तक एक महफूज किताब है। उसके बाद ये बात आई कि कुरान मजीद की दावत हमेशा मुजरिमीन के दिलों में सलाखों की तरह घुसती है और हमेशा बिदकते ही कुफार मुशरिकीन और मुजरिमीन और जालिम लोग कुरान की दावत से बिदकते हैं। फिर उसके बाद फरमाया गया कि कुरान की दावत को समझने के लिए रसूल से ये मुतालिबा कि फरिश्ते लाकर बताओ, उन्हें उनका नुजूल बताओ। इसके बजाय अल्लाह ताला ने कहा कि अगर देखना हो तो आसमान को देखो, जिसे हमने बुरूजं वज़य्यन्ना लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए हमने बहुत खूबसूरत सजाया है आसमान को। फिर उसके बाद शहाबे साकिब का तस्करा आया, फिर उसके बाद जमीन का तस्करा आया, फिर उसके बाद उसमें पहाड़ क्यों गाड़े गए उस पर भी कल गुफ्तगू हुई। फिर उसके बाद आखिर में जिस बात पर कल गुफ्तगू खत्म हुई थी वो ये कि अल्लाह ताला ने कायनात में हर चीज को एक नबी तुली मकदार में पैदा किया, हर चीज को उसने प्रोपोर्शनेट बनाया, एक तनासुब के साथ बनाया, कोई चीज डिसप्रोपोर्शनेट, कोई चीज अपने जरूरत से ज्यादा इस कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया। और कल हमने देखा कि टेम्परेचर हो, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, कि क्लाइमेट हो, या फिर जमीन के ऊपर की जो तह है, जो टॉप मोस्ट क्रस्ट जिसे कहा जाता है, उसके सिलसिले में जो अल्लाह ताला ने उसका जो थिकनेस रखा है उसके पीछे एक हिकमत पोशीदा है, समंदर की जो गहराई है उसके अंदर एक हिकमत पोशीदा है, और चांद और सूरज को जिस फासले पर रखा उसके अंदर एक हिकमत पोशीदा है। अगर सूरज खरीब कर दिया जाता तो जीना मुश्किल, और अगर चांद भी खरीब कर दिया जाता तो जमीन गोते खाने लगती समंदर के अंदर। इस तरह की सारी बातें कल आई थी, उसी का सिलसिला चल रहा है कि हमने जमीन को बिछाया और उसमें मुख्तलिफ किस्म के नबातात उगाए तुम्हारे लिए। कहा कि अम्बत नफिया मिन कुल्ली शय मौज़ून वजअलना लकुम फिहा मआयशा, और हमने तुम्हारी मईशत का सामान इस जमीन के अंदर पैदा कर दिया। इस पर गुज़िश्ता साल भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू आई थी, इंशाल्लाह आज भी थोड़ी बहुत इस पर गुफ्तगू होगी, आइंदा तस्करा करूंगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया तो उसमें से एक एलिमेंट मिट्टी है, मिट्टी से इंसान को अल्लाह ने बनाया तो मिट्टी में उसकी जरूरियात को अल्लाह ताला ने बिखेर दिए। कहा कि हमने तुम्हारी मईशत का सामान, तुम्हारी रोजी रोटी का सामान, तुम्हारी जिंदगी गुजारने का सारा सामान हमने इस दुनिया में पैदा कर रखा है, और उन लोगों का भी रिस्क इसी जमीन में हमने पैदा कर दिया है जिनके तुम राजिक नहीं हो। बहुत से मखलूकात को अल्लाह ताला रोजी रोटी का इंतजाम, उनके पेट पालने का इंतजाम, उनके लिए रिस्क रसानी का जो इंतजाम है वो इसी जमीन से करता है और तुम उसके उनके राजिक नहीं हो। वइन मिन शयइन इल्ला इंदना क़ज़ाइनुहु वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, और ये सारी चीजें जो है अल्लाह ताला के खजाने में, और अल्लाह ताला हर चीज को फिर एक बार जो कल बात आई कि नबीतुल मकदार में नाजिल करता है। फिर वही परवरदिगार है जो बार आवर हवाओं को भेजता है, जो बारिश बरसाने वाली हवाएं होती उनको भेजता है, और फिर फअंज़लना मिनस समाई मान, और आसमान से बारिश बरसाता है, और बारिश के नतीजे में जो पानी बरसता है वो पानी तुम पीते हो, फअस्क़ैनाकुमुहु। और वाकईतन अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, ये नेमत तो रेगिस्तान के और सहरा के बदुओं के लिए बहुत बड़ी नेमत थी उस जमाने में, जबकि बारिश का वहां बारिश बहुत कम होती थी, पानी के जखायर कम, अंडरग्राउंड वाटर स्प्रिंग्स बहुत कम अरब के अंदर और मक्के के अंदर पाए जाते थे, तो वहां तो बारिश बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन यहां भी जहां बारिश अबंडेंटली बहुत ज्यादा मिकदार में बारिश होती है, वहां के लोगों के लिए भी अगर कभी बारिश में कमी आ जाए तो फिर डैम में पानी का स्टोरेज कम हो जाता है, बिजली की पैदावार कमी हो जाती है, खेतियों के अंदर जो है ड्राट आ जाता है, वहां खायसाली पैदा हो जाती है। बारिश की कमी के नतीजे में कितने मसाइल पैदा होते हैं। और फिर पीने का पानी, आज हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां की आबादी के 50 से ज्यादा फीसद लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं, ये मुल्क ऐसा मुल्क है। तो पीने का पानी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि खुदा ताला की मारिफत के लिए, उसे समझने के लिए और रसूल की दावत की तस्दीक के लिए पूरी कायनात एक खुली किताब है। ये सूरज, ये आसमान, ये जमीन, ये शहाबे साकिब और ये पहाड़, और फिर कायनात की हर चीज को एक मकदार में पैदा करना, नफी तुली अंदाज में पैदा करना, फिर उसके बाद रिस्क के सामान फराहम करना, ये सारी चीजें गोया की खुली किताब है और रसूल की दावत की सदाकत में ये सारी चीजें गवाही दे रही हैं। और पीने का पानी हमने तुम्हारे लिए उतारा, वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, और तुम इन खजाने के मालिक नहीं हो। और फिर इसी तरह موت بھی ہم دیتے ہیں زندگی بھی ہم دیتے ہیں. وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, ہم تمہیں زندگی بھی دیتے ہیں, ہم تمہیں موت بھی عطا کرتے ہیں, اور موت کے بعد ساری چیزوں کے وارث ہم ہی ہیں. قرآن نے اس کو بار بار عرض کیا ہے کہ آدمی دنیا میں دنیا بنانے کے لیے, جینے کے لیے, سامان سہن سہن کر جوڑ جوڑ کر رکھنے کے لیے کتنی کوششیں کرتا ہے, کتنی حق تلفیاں کرتا ہے, کتنے ظلم سے اپنا مال بٹورتا ہے آدمی, اور دنیا کماتا ہے جماتا ہے, لیکن اس کے بعد ایک ہچکی کے ساتھ جب اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تو لہذا قرآن کہتا ہے کہ اس کے وارث ہم ہی ہیں, پھر ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں دنیا میں اور ان کو دیتے ہیں, پھر وہ لوگ جب مرتے ہیں تو پھر اس کے وارث, اصل وارث تو اللہ تعالیٰ ہے, ساری دولت کا اور ساری ملکیت اسی کی ہے, اور وہ لوگوں کے اندر تقسیم کرتے رہتا ہے. پھر وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ, تم سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا, بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے رسولوں کا, انہوں نے مذاق اڑایا رسولوں کے ساتھ, انہوں نے کھلواڑ کیا رسولوں کی دعوت کو, انہوں نے گویا کہ استہزاء کیا اس کے ساتھ, دل لگی کی, ہم نے سب کو دیکھ رکھا ہے, گن گن کر رکھا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ, تم سے گزرے ہوئے پچھلے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے, اور تمہارے بعد آنے والوں کو بھی ہم جانتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ, ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے قیامت کے دن. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, ایک دن وہ آئے گا جب ہم تمہارے سے پچھلے لوگوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو اور سارے مذاق اڑانے والے لوگوں کو اکٹھا کریں گے. حشر, حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو, اکٹھا کرنے کو, ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے قیامت کے دن. اب اس کے بعد ایک حضرت گویا کہ حضرت آدم کا اور شیطان کا قصہ آتا ہے, لیکن ربط, نظم, کوہرنس جو باتیں ابھی چل رہی تھی اس سے اس کا کیا ربط ہے میں انشاءاللہ آگے رکھوں گا. یہ بات پہلے ہم اس واقعے پر نگاہ ڈال لیں گے, پورے ایک رکوع پر مشتمل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان اور اس کی سرکشی کا تذکرہ ہے, پہلے ہم وہ پڑھ لیں گے. یہ بادی النظر میں سرسری طور پر دیکھیں گے تو ابھی جو ڈسکشن چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور پھر اس کے بعد جو ہے زندگی دینے والا, موت دینے والا اور وہ سب کو جمع کرنے والا, یہ بات چل رہی تھی, اچانک بیچ میں شیطان کا قصہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ آ جاتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ بادی النظر میں تو لگے گا ایک بے جوڑ کلام ہے, بے ربط بات ہے, اچانک بیچ میں ایک بات نازل کر دی گئی, گویا کہ بیچ میں ایک بات پیش کر دی گئی, جسے ہم کہتے ہیں چینل ہاپنگ. چینل ہاپنگ کا جو ٹرم ہے آپ جانتے ہیں کہ چینل میں آپ نے کوئی ایک ایک چینل میں آپ نے کوئی پروگرام دیکھا, اچانک آپ نے چینل کو ہاپ کیا, گویا کہ جمپ کیا, تو دوسرے چینل میں دوسرا پروگرام چلتا ہے. پہلے چینل کے پروگرام میں اور دوسرے چینل کے پروگرام میں کوئی ربط نہیں ہوتا, چینل ہاپنگ جسے کہتے ہیں. اور اکثر لوگ قرآن کے لیے یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں کہ چینل ہاپنگ ہے, اس میں گویا کہ ایک چینل میں ایک بات چل رہی تھی اچانک دوسری چینل کی دوسری بات قرآن میں آ جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں, حالانکہ غلط ہے, یہ چینل ہاپنگ قرآن کے اندر نہیں ہے. تو اب قرآن مجید شیطان کا قصہ, حضرت آدم کی تخلیق کا قصہ بیان کرتا ہے, اس کے درمیان کیا ربط ہے, اس کے اندر کیا اسباق ہمارے لیے, میں انشاءاللہ رکھوں گا وہ بات. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِمْ مَسْنُونَ, ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے ایک سوکھے گارے سے پیدا کیا. سلسال کہتے ہیں کھن کھنانے والا ٹھکرا, جسے ٹھکرا ہم کہتے ہیں, کھن کھنانے والی مٹی, اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. مین حمائم مسنون, ہما کہتے ہیں پانی کو, مسنون کہتے ہیں وہ پانی جو سڑ گیا ہو, گل گیا ہو, اس کے اندر سے بدبو پیدا ہو گئی ہو اور جس کے اندر چکناہٹ پیدا ہو گئی ہو. تو ایسی سڑی ہوئی مٹی سے اور کھن کھناتے ہوئے گارے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اور اس سے قبل, یعنی انسان کی پیدائش سے قبل, اللہ تعالیٰ نے جنوں کو نار سموم سے, گویا کہ آگ کی ایک لپٹ سے, گرم ہوا سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَائِم مَّسْنُونَ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتوں سے جب تمہارے پروردگار نے حکم دیا کہ میں ایک انسان سڑی ہوئی مٹی کے کھن کھناتے ہوئے گارے سے, دیکھیے جملہ بہت لمبا ہے لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی, سڑی ہوئی مٹی, وہ مٹی جو سڑ گئی ہو, جس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی ہو, جس کے اندر چکناہٹ آ گئی ہو, اور وہ سوکھنے کے بعد جو کھن کھناتی ہوئی گارے کی شکل میں تبدیل ہو جائے, ایسے گارے سے انسان کی میں تخلیق کرنے والا ہوں. پیدا سوائت ہو, میں اس کا جب تصویہ کر دوں, میں اسے جب پرفیکشن عطا کر دوں, میں اسے جب قوتوں سے, صلاحیتوں سے آراستہ و پیراستہ کر دوں, پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اور میں اپنی روح اس کے اندر پھونک دوں. تین سٹیجز بیان کیے گئے, ایک مٹی سے پیدا کروں گا, پھر اسے پرفیکشن عطا کروں گا, اسے قوت اور صلاحیتوں سے آراستہ کروں گا, پھر اس کے بعد میں اپنی روح اس کے اندر جب پھونکوں گا تو فَقْعَوْ لَهُ سَاجِدِينَ, تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, سارے ملائکہ نے سجدہ کیا, إِلَّا إِبْلِيسَ, سوائے ابلیس کے سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ, ابلیس شیطان وہ سجدے کرنا سجدہ کرنے والوں میں سے نہ رہا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين, تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا, تو نے تکبر کیا, تو نے انکار کیا, تو نے نافرمانی کی, تجھے کیا ہو گیا, کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے جواب دیا بڑی ڈھٹائی کے ساتھ قال لم اقل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون. تین تین مرتبہ یہ لفظ آیا ہے, یہ لفظ کی اہمیت کیا ہے آگے بات آئے گی. تین تین مرتبہ سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے تو نے ایک انسان کو بنایا. میرا یہ کام نہیں ہے کہ ایسے رذیل مخلوق کے سامنے میں سجدہ کروں, ایسے پست مخلوق کے سامنے میں سجدہ کروں, یہ میرے بس کی بات نہیں, یہ میرا کام نہیں ہے. آگے ایک جگہ قرآن میں کہا گیا تو نے تو مجھے آنکھ سے پیدا کیا اور آنکھ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی تو نیچے کی چیز ہے, میں مٹی سے بنے ہوئے انسان کو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے قال فخرج منها فإنك رجيم, اگر یہ بات ہے تو نکل جا یہاں سے, جنت سے نکل جا. اور جو اسے شاہی دربار میں جو مقام عطا کیا گیا تھا اس شاہی مقام سے اسے گرا دیا گیا. فإنك رجيم, تو مردود ہے, تو ملعون ہے, تو راندہ درگاہ ہے, تجھ پر لعنت ہے, نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, قیامت تک تجھ پر لعنت ہے, تو یہاں سے نکل جا. قال ربی فانذرنی الى یوم یبعثون, ہاں اگر یہ بات ہے کہ میں راندہ درگاہ ہوں, میں مردود ہوں اور مجھے نکالا جا رہا ہے, تو ایک بات کی درخواست ہے, وہ یہ کہ بات ایسی ہی ہے تو قیامت تک مجھے مہلت دے دے. ایسا نہیں کہ تو نے مجھے نکال کر پھینک دیا اور بے بس کر دے, ایسی بات نہ ہونی چاہیے. مجھے ذرا بدے ہمت, مجھے ذرا مہلت دے, میں ثابت کروں گا کہ تو غلط ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کتنی ڈٹائی کے ساتھ شیطان کہتا ہے کہ انسان کو جو بلند مرتبہ عطا کیا مسجود ملائکہ, یعنی ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, یہ اس شرف کا حامل انسان نہیں ہے, تو نے غلط فیصلہ کیا, میں ثابت کروں گا, مجھے مہلت دے, قیامت تک مہلت دے, میں ثابت کروں گا کہ یہ مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ اسے یہ بلند درجہ عطا کیا جائے. قال فإنك من المنظرین, ہاں ٹھیک ہے ہم بھی دیکھیں گے, تم بھی دیکھو. ٹھیک, مان لیا اللہ تعالیٰ نے, ایگریمنٹ طے ہو گیا اور قیامت تک انسان کو اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور شیطان کو اس بات کی مہلت دے دی. الى یوم الوقت المعلوم, ایک وقت معلوم تک اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی ہے کہ وہ انسان کو بہکا سکے. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم بالارض ولأغوینهم اجمعین, شیطان کی ڈھٹائی دیکھیے. حضرت آدم سے بھی ایک غلطی ہوئی, وہ یہ کہ جنت کا پھل انہوں نے کھایا جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. شیطان سے بھی ایک غلطی ہوئی, اس نے سجدہ نہیں کیا. لیکن آدم کی غلطی میں اور شیطان کی غلطی میں فرق یہ ہے کہ آدم نے توبہ کی اور شیطان ڈھٹ گیا, اس پر اڑ گیا, اس پر اکڑ گیا. یہ شیطان اور آدم کی غلطی انسان سے ہوتی ہے, لیکن انسان کی غلطی اور شیطان کی غلطی میں فرق یہ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد رجوع کیا جائے, معافی مانگ لی جائے, توبہ کر لیا جائے, یہ گویا کہ انسان کی خاصیت ہے, آدم کی خاصیت ہے. اور شیطان کی خاصیت یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد اس پر ڈٹ جائے, اس پر اکڑ جائے, اس پر جم جائے. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ غلطی انسان سے جب ہوتی ہے تو گویا کہ وہ اس کا اقرار کرتا ہے, لیکن شیطان غلط دلیل پیش کرتا ہے. اپنے غلط کام کے لیے غلط دلیل پیش کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے. اور یہ ساری باتیں قریش کو اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ ایک تو وہ غلطی پر ہیں, رسول کی بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, اور اس پر مزید یہ کہ دلائل لاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے مجنون ہے, یہ قبطی ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ ساحر ہے, یہ جادوگر ہے. گویا کہ غلطی کرنا اور غلطی کے لیے دلائل لانا یہ شیطان کا کام ہے, غلطی کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف پلٹنا یہ انسان کا کام ہے. تو اس نے کہا, شیطان نے کہا قال ربی بما اغویتنی, پروردگار تو نے مجھے اغوا کیا. قرآن میں بہت سے الفاظ, عربی کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں, اردو میں بھی وہی الفاظ ہیں, وہی لفظ ہے, عربی میں بھی وہ لفظ ہے, لیکن عربی لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے, اردو لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے. مثلا یہاں اغوا ہے, اردو میں اغوا اس کو کہتے ہیں کڈنیپ کرنے کو, کسی کو اڑا لے جانے کو کڈنیپ کرنے کو اغوا کہتے ہیں. عربی میں اغوا کہتے ہیں گمراہ کرنے کو, راستے سے ہٹا دینے کو. اسی طرح عربی میں جو ہے مکر کا لفظ جو ہے وہ تدبیر کے لیے استعمال ہوتا ہے, تدبیر کے لیے, پلاننگ کے لیے, پروگرام کرنے کے لیے مکر کا لفظ. اردو میں مکر کا مطلب مکاری, عیاری, حد سے زیادہ ہوشیاری, چالاکی, ان معنی میں, غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ الفاظ کا فرق, اغوا یہاں آیا ہے کہ اے پروردگار تو نے مجھے اغوا کیا, تو نے مجھے گمراہ کیا, تو نے مجھے ایسے کام کا حکم دیا جو میں نہیں کر سکتا تھا, اور میرے راندہ درگاہ ہونے, ملون ہونے کا ذمہ دار تو ہے, تو نے مجھے اغوا کیا, تو نے مجھے گمراہ کیا. اسی طرح ایک اور لفظ ہے غلیظ, اردو میں غلیظ کا مطلب ہے ناپاک, سخت ناپاک, لیکن عربی میں غلیظ کا مطلب ہے سخت, سختی. اسی طرح فتنہ ہے, فتنہ کے معنی آزمائش کے ہیں عربی میں, اردو میں فتنہ کے معنی وہ جو ہم عام معنی میں کہتے ہیں کہ بگاڑ پیدا کرنا, فساد مچانا, اس کو فتنہ کہتے ہیں. اس طرح عربی اور اردو کے لفظ تو کامن ہوتے ہیں لیکن مفہوم الگ الگ ہو جاتے ہیں. یہاں کہا کہ پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا, اب مجھے مہلت دے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں, انسانوں کو گمراہ کروں. تو نے انسان کو بلند مرتبہ ادا کیا, بما اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا, لأزینن لهم الارض, مجھے مہلت دے, میں زمین کو خوشنما بنا دوں گا, میں اسے زینت سے آراستہ کروں گا، اسے رنگین دل نشین اور حسین بناؤں گا دنیا کو، اور اس کے دام میں لوگوں کو پھانسوں گا، اور لوگوں کو میں اغوا کروں گا، میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، ولا اغوینہم اجمعین، میں سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں ان لوگوں کو اغوا نہیں کر سکتا، ان لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا جو بندے تیرے خالص ہیں، تو نے جن لوگوں کو چن لیا ہے تیرے مخلص بندوں کے علاوہ میں سب کو گمراہ کر کے بتاؤں گا، یہ میرا چیلنج ہے۔ قال هذا صراط علی مستقیم، ٹھیک ہے توحید کا راستہ میرا راستہ ہے، اس راستے پر میرے بندے چلیں گے، اس راستے پر چلنے والے کو تو گمراہ نہیں کر سکتا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کچھ اقتدار چلے گا نہیں، تجھے اختیار دیا جاتا ہے لیکن اقتدار نہیں دیا جاتا، الفاظ پر غور کریں، تجھے اختیار ہے، تجھے رائٹ دیا جاتا ہے، تجھے چوائس ہے، تجھے اس بات کا موقع ہے کہ تو لوگوں کو گمراہ کرے لیکن اقتدار نہیں ہے، تو جبرن کسی کو غلط راستے پر نہیں ڈال سکتا، الا یہ کہ الا من اتبعک من الغاوین، لوگ خود بہکنا چاہیں، لوگ خود تیری راہ پر چل کر آنا چاہیں تب تو ان لوگوں کو چکھ سکتا ہے، ورنہ تجھے انسان پر بس نہیں ہے، ان کے قلوب کے اندر مجبوراً ان کو غلطی کے راستے پر ڈالے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہی بات اللہ کے رسول کے لیے بھی ہے کہ لوگوں کو جبرن ہدایت دلانا یہ کسی رسول کے بس کی بات نہیں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں، نہ ہدایت کو مجبوراً کیا جا سکتا ہے، نہ ضلالت کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے، صرف کام یہ ہے کہ اختیار دیا جاتا ہے گمراہ کرنے کا، ان عبادہ کا شیطان کو کہا جا رہا ہے، ان عبادی لیس لک، میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہیں، علیہم سلطان، الا سوائے اس کے کہ جو تیرے راستے پر چلنا چاہیں وہ جا سکتے ہیں تیرے راستے پر، مگر کیا ہوگا، ان سب کو ہم جمع کریں گے، وان جہنما، یہ ہے اصل میں رب، یہ ہے آیتوں کا جوڑ، وہاں بات چل رہی تھی، ہم نے تم سے پچھلے لوگوں کو بھی دیکھ رکھا ہے، تمہارے بعد آنے والوں کو بھی ہم دیکھیں گے ضرور، ہماری نگاہ میں وہ سب، اور ان سب کو ہم جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، اور جہنم میں ہم تیار کریں گے ان کو، یحشرہم جمیعا، قرآن نے کہا کہ ہم ان کو جمع کر لیں گے، قیامت کے دن جمع کریں گے، قیامت کے دن جمع کرنے کے بعد کیا کہا، ایک رکوع کے بعد وہ بات پھر رب پیدا ہوتی ہے، کہا کہ ان سب کو ہم جمع کر کے، ان جہنم لموعدہم اجمعین، سب کو جمع کر کے تیرے چلنے والوں پر، تیرے ماننے والوں کو ہم سب کو جمع کر کے جہنم میں جھونکیں گے، وہ جہنم کیسا جہنم، وہ دوزخ کیسی دوزخ، اس کے بارے میں کہا لہا سب آتون ابواب، قرآن میں ایک ہی جگہ نئی بات ہے یہ کہ اس کے سات دروازے ہوں گے، سات دروازے ہوں گے جہنم کے، اور ان سات دروازوں سے لوگوں کو داخل کیا جائے گا، لکل باب منہم جزء مخصوم، ایک ایک فرد کو، ایک ایک گروپ کے لوگوں کو ایک ایک جہنم کے دروازے سے داخل کیا جائے گا، سات قسم کے دروازے ہوں گے۔ اس پر مولانا امین حسن اصلاحی نے بہت اچھا غور و فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، اور بہت نئی باتیں لکھی ہیں، انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل پر جب ہم پہنچیں گے تو وہاں ہم بات بتائیں گے۔ سات قسم کے بڑے بڑے گناہ ہیں اور شیطان ان سات راستوں پر لگاتا ہے، سات بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اس مد میں آنے والے گویا کہ اس گروپ کے لوگوں کو ایک دروازے سے داخل کیا جائے گا، دوسرے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو اس گروپ کے لوگوں کو دوسرے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ پہلا سب سے بڑا گناہ ہے شرک، دوسرا ہے قطع رحم، رشتے داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، رشتے داروں کو کاٹ کر رکھ دینا، رشتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھنا، کتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم کا ایک دروازہ مخصوص کر دیا جائے گا ان لوگوں کے لیے۔ تیسرا قتل کرنا، چوتھا زنا، پانچواں جھوٹی شہادت دینا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ بنی اسرائیل کی روشنی میں آئیں گے آگے جب ہم پہنچیں گے وہاں۔ چھٹی بات یہ کہ کمزوروں پر ظلم کرنا، بے بسوں پر، اپنے ماتحتین پر، اپنے کام کرنے والوں پر ظلم کرنا، حق تلفی کرنا، ناانصافی کرنا۔ پھر ساتویں بات یہ کہ بخیل، سرکشی کرنا، اللہ تعالی نے جو احکام دیا اس کے خلاف کرنا، سرکشی کرنا، یہ سات مد ہیں۔ تو یہ قرآن میں واضح نہیں ہے، غور و فکر سے یہ بات نکالی گئی ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سات دروازوں میں سات قسم کے لوگوں کو داخل کریں گے، لیکن سات قسم کے کون لوگوں کو یہ نہیں کہا، آگے کی آیتوں سے علماء نے نکالا ہے، استنباط کیا ہے کہ یہ سات قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے، تو لوگوں کو اغوا کر سکتا ہے، انہیں گمراہ کر سکتا ہے، تجھے اس کا اختیار ہے، لیکن یاد رکھ قیامت تک ہی کے لیے یہ مہلت ہے، پھر ایک دن ہم تم سب کو جمع کریں گے اور جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہ گویا کہ شیطان کا قصہ اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ اب اس پورے قصے پر دو تین اہم نکات ہیں، اس پر روشنی ڈالنی ہے۔ ایک تو یہ کہ میں نے اس سے پہلے سورہ آراف پر جب گفتگو کی آج سے دو سال پہلے، وہاں بھی اس وقت میں نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی، پھر آج یادہ کرتا ہوں، یاد دہانی کے لیے پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تکرار ہے، قرآن مجید میں بات کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے۔ ایک قصہ حضرت موسیٰ کا قصہ فار ایگزامپل، کئی لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کئی جگہ آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ریپیٹیشن ہے اور میئر ریپیٹیشن ہے، تکرار محض اور تکرار بے عوض سمجھتے ہیں کہ لوگ، قرآن مجید میں بے جا تکرار پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قصہ آدم و شیطان قرآن میں سات جگہ آیا ہے، سات جگہ میں یہ تیسری جگہ پر ہم پہنچے ہیں۔ پہلی جگہ تھی جہاں تذکرہ آیا ہے آدم و شیطان کا، وہ ہے سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آراف میں یہ تذکرہ آیا. اب یہاں سورہ ہجر میں ہے, اس کے بعد سورہ کہف میں ہم پہنچیں گے تو وہاں اس پر اسٹڈی کریں گے. سات مقامات پر یہ ذکر آیا ہے, اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتوں مقامات پر شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ایک ہی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تکرار گویا کہ ایک مقرر کی کمزوری ہے, غفلت کا نتیجہ ہے, علم کی کمی کا نتیجہ ہے. عدم قدرت ہے بیان پر, تب آدمی تکرار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ کمزوری سرزد نہیں ہو سکتی کہ وہ بے جا تکرار کرے. تو تکرار نہیں تو پھر کیوں یہ قصہ تین تین مرتبہ, چار چار مرتبہ, سات سات مرتبہ ذکر میں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ ایک خاص پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے بات کو رکھا, اور وہاں وہ مفہوم ہی دوسرا ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ میں یہ بات بتائی گئی کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے آیت, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء, طویل آیت ہیں جس میں یہ فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ اس نے تم کو زندگی دی, موت عطا کی, پھر اس کے بعد تم کو پھر زندہ کرے گا, پھر آخرت میں جمع کرے گا, اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا, بچھونا بنایا, یہ کیا وہ کیا, ساری نعمتوں کا ذکر ہوا. نعمتوں کے ذکر ہونے کے بعد یہ بات آئی کہ نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے لوگوں کو اطاعت کا راستہ معلوم کرانا اللہ کے ذمے ہے. اس لیے حضرت آدم کا قصہ سنا کر یہ بتایا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن, ہم انبیاء بھیجتے رہیں گے, ہم نے اتنے احسانات کے تم پر, مادی احسانات کے, روحانی احسان یہ ہے کہ ہم انبیاء بھیجتے رہیں گے, اور انبیاء کا سلسلہ آدم سے شروع ہوتا ہے. اس لیے وہاں حضرت آدم کا قصہ بیان کیا گیا, بالکل ڈفرینٹ کانٹیکسٹ ہے وہ, پس منظر ہی الگ کے جہاں قصہ آدم وہاں آیا ہے. دوسری جگہ سورہ آراف میں جو قصہ آیا ہے وہ قصہ دوسرے پس منظر میں ہے. پہلی جگہ سورہ بقرہ میں خاص کر یہود مخاطب ہیں, خاص کر یہود مخاطب ہیں. دوسری مرتبہ سورہ آراف میں آیا تو خاص کر قریش مخاطب ہیں. وہاں کیا کہا گیا؟ وہاں یہ کہا گیا کہ ہم نے انسان کو بنایا خلیفہ تو اسے تکریم عطا کی, اسے ڈگنیٹی عطا کی, ہم نے اسے باشرف با عزت بنایا, اور تم ہو شیطان کے جال میں پھنس کر اپنے آپ کو رذیل ثابت کرتے ہو, اپنے آپ کو ذلیل ثابت کرتے ہو. کیسے؟ تم کعبے کے اطراف ننگے طواف کرتے ہو, تالیاں بجاتے ہو, سیٹیاں بجاتے ہو, شیطان کے راستے پر تم چلتے ہو. اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں قصہ آدم و شیطان بیان کیا, ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں. وہاں بات ہی دوسری ہے, یہاں تیسری بات ہے. یہاں کون سی بات ہے؟ یہاں بات یہ ہے کہ آخرت, قیامت برپا ہوگی, اور قیامت میں ہم تم کو دوبارہ پیدا کریں گے, اور دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب ہم نے پہلی مرتبہ تم کو سڑی ہوئی مٹی کے کھنکھناتے ہوئے گارے سے جب پیدا کیا, اتنی حقیر چیز سے, اتنے حقیر مادے سے, سڑی ہوئی مٹی سے, اور قرآن میں جہاں سات مرتبہ اور کئی مرتبہ حضرت آدم کے تذکرہ آتا ہے, کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے جہاں قرآن میں, صرف یہاں آیا اور تین مرتبہ آیا ہے کہ اتنی حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تم اپنی خلقت پر غور کرو, تم اپنی پیدائش پر غور کرو, تم کتنے غلیظ مادے سے, تم کتنے ناپاک مادے سے پیدا ہوتے ہو. ایسی شخصیت کو جب ہم نے پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا کیا کہ ہمارے لیے مشکل کام ہے؟ اور پھر قریش کو یہ بتایا گیا, اسی پس منظر میں غور کیجیے, قریش کو یہ بتایا گیا کہ اس حقیر مادے سے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, اور دوبارہ پیدا کریں گے, جمع کرنے کا دن ہوگا, وہ جمع کریں گے تو شیطان کے ساتھ ان کو الگ سے جمع کریں گے, اور تم لوگ ہو کہ شیطان کے راستے پر چل رہے ہو, اور گمراہ اگر ہو رہے ہو تو شیطان اس کا ذمہ دار نہیں ہے. شیطان کو صرف اختیار دیا گیا, کھینچ کر لانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تم شیطان کے راستے پر چل کر تم ذمہ دار ہو جہنم میں جا کر گرنے کے, اور دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہی باتیں سورہ یاسین میں آتی ہیں, آپ کو معلوم ہوگا, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم قل یحیی الذی انشاها اول مرہ. یہی باتیں ہیں. قرآن نے کہا وہاں سورہ یاسین میں کہ اولم یر الانسان, کیا انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے کتنے حقیر مادے سے پیدا کیا؟ پھر وہ جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا ہے اور ہماری باتوں پر وہ اعتماد نہیں کرتا, وزار والا نام مسئلہ ہمارے خلاف باتیں بناتا ہے وہ, اور ہمارے سامنے یہ سوال کرتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں سر گل کر بوسیدہ ہو جائیں گے, کیا پروردگار پھر ہم کو پیدا کر سکتا ہے؟ یہ انسان پوچھتا ہے, یہ جھگڑالو انسان. قرآن کہتا ہے کیوں نہیں, جب کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا سڑی ہوئی مٹی سے, تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. گویا کہ یہاں حشر, قیامت اور اس کے برپا ہونے کے سلسلے میں قصہ آدم و شیطان آیا ہے. یہ بات مجھے عرض کرنی تھی. انہیں یہاں تکرار نہیں ہے, یہاں میئر ریپیٹیشن نہیں ہے, ہر وقت ایک نئے کانٹیکسٹ میں قصہ آدم و شیطان آتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو وہ یہ ہے کہ اس واقعے سے جو بات سمجھنے کی ہے, قرآن مجید میں کئی جگہ انسان کی پیدائش کے لیے مختلف بات آئی ہے, اور ایک عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا. ایک جگہ کہا ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, نطفے سے پیدا کیا. ایک جگہ کہا سورہ سعد میں ہے, فاذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین, ڈسٹ سے, ایک دم بکھرنے والی مٹی سے, جسے ڈسٹ کہتے ہیں, دھول سے ہم نے پیدا کیا, من تین, کہا کہ وہاں مٹی سے پیدا کیا. یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے سڑی ہوئی مٹی سے, یعنی کیچڑ سے, سڑی ہوئی مٹی سے بڑا کیچڑ سے انسان کو پیدا کیا, اور وہ بھی وہ کیچڑ جو کھن کناتے ہوئے گارے کی شکل میں بدل چکا ہو. قرآن نے ایک جگہ اور کہا, سورہ غالباً سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا, واللہ خلق کل دابۃ مما, ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا. سوال یہ ہے کہ آخر کس چیز سے پیدا کیا؟ کہیں پانی سے ذکر آیا ہے, کہیں مٹی سے ذکر آیا ہے, کہیں نطفے سے ذکر آیا ہے, کہیں گارے سے ذکر آیا ہے, کہیں کیچڑ سے ذکر آیا ہے, کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ کیا ان الفاظ میں کانٹرڈکشن ہے؟ کیا تضاد بیانی ہے قرآن مجید کے اندر کہ کہیں یہ کہا دیا کہیں وہ کہہ دیا؟ ہرگز تضاد بیانی نہیں ہے. قرآن کی میتھڈالوجی ہے, قرآن کا پریزنٹیشن کا ایک سٹائل ہے, اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. وہ یہ ہے, اس کے لیے ایک چھوٹی مثال, ایک سمپل مثال ہے, وہ یہ کہ ہم جب پانچویں چھٹی میں پڑھتے تھے تو ہم کو استاد نے یہ کہا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے. میں نے غالباً یہ مثال اس سے پہلے بھی دی ہو, سورج مشرق سے نکلتا ہے, یہ بات ہم کو سمجھائی گئی چھٹی میں, سن رائزز فرام ایسٹ. پھر نویں دسویں میں آئے تو سن سیمس ٹو بی رائزنگ فرام ایسٹ, سورج مشرق سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. چھویں میں یہ کہا گیا, پانچویں چھویں میں, کہ سورج مشرق سے نکلتا, یہ کہہ دیا گیا بالکل ڈوٹ کا اندازہ, سورج وہیں سے نکلتا ہے, مشرق سے نکلتا ہے. آگے چل کر کہا سورج مشرق سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. جب کالج میں پہنچے اور آگے پہنچے تو کہا گیا کہ نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے, نہ سورج طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے, دنیا گھومتی ہے سورج کے اطراف, اس کی وجہ سے ایک حصہ سورج کے سامنے آتا ہے تو دوسرا حصہ چلا جاتا ہے پیچھے, تو اس کی وجہ سے دن اور رات ہوتا ہے, سورج کا طلوع اور غروب ہونا نظر آتا ہے, ورنہ نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے, نہ سورج طلوع ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے. تو کیا چھٹی میں جس استاد نے پڑھایا جھوٹ کہا انہوں نے؟ کیا دسویں میں جس استاد نے کہا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہوا نظر آتا انہوں نے جھوٹ کہا؟ یا پی ایچ ڈی میں اور گریجویشن میں پوسٹ گریجویشن میں آنے کے بعد جو کہا کہ نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے, نہ سورج نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے, کیا انہوں نے جھوٹ کہا؟ کسی نے جھوٹ نہیں کہا تینوں استادوں نے. بات یہ ہے کہ ذہنی صلاحیت کے لحاظ سے ایک مرتبہ یہ بات کہی گئی, جب ذہن اور پختہ ہو گیا سمجھنے کے لیے تو دوسری مرتبہ استاد نے وہاں وہ بات کہی, تیسری مرتبہ جب ہمارا ذہن بالکل پختہ ہو گیا سمجھنے کے قابل ہم ہو گئے تو کہا کہ نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے. تینوں جگہ ذہنی سطح کے اعتبار سے استاد نے ہم کو سمجھایا, کسی استاد نے غلط نہیں کہا, اور واقعہ بھی غلط نہیں ہے, سورج مشرق سے نکلتا ہوا کہتے ہیں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے, نکلتا ہے. تو یہ گویا کہ ذہنی اسٹینڈرڈ, ذہنی سطح کے لحاظ سے بات کو مختلف پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح قرآن میں مختلف جگہ مختلف طریقے سے بیان کیا گیا, ان سب کو جوڑ کر سائنٹسٹ نے اور قرآن کے وہ علماء جو قرآن پر اور سائنس پر نگاہ رکھتے ہیں انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ قرآن نے جتنے مرحلے بتائے, پانی سے پیدا کیا, ڈسٹ سے پیدا کیا, کیچڑ سے پیدا کیا, نطفے سے پیدا کیا, یہ ساری باتیں مل جل کر صحیح ثابت ہوتی ہیں. اب یہ موقع نہیں ہے, ہمارا ایک کلاس نہیں ہے, بایولوجی کی کلاس نہیں ہے کہ ہم سمجھائیں کہ ڈسٹ سے کیسے پیدا ہوا. سائنس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ڈسٹ سے مراد جو مٹی ہے, مٹی سے مراد یہ ہے کہ بیسک فائیو ایلیمنٹ جس سے انسان بنا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ, آکسیجن, نائٹروجن, سلفر وغیرہ, جو پانچ بیسک ایلیمنٹس ہیں جس کا ایک پراپر کمبینیشن کو ملایا جاتا ہے تو پھر ایک لیونگ سیل بنتا ہے. یہ سائنس میں باتیں آئی اور ہم نے گزشتہ سال اس پر بڑی اشارہ بس کے ساتھ, بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی. یہ ڈسٹ ہے, اس میں جب پانی ملتا ہے تو کیچڑ بنتا ہے, کیچڑ کو جب سکھایا جاتا ہے, پتلا جو بنایا گیا, کہا جاتا ہے, یقینی نہیں ہے, یہ علماء نے اس پر غور و فکر کیا ہے, قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ آدم کا پتلا بنایا گیا, علماء نے لکھا ہے سمجھنے کے لیے. کھنکھناتے ہوئے گارے سے مراد ڈسٹ, ڈسٹ سے مراد جو بیسک فائیو ایلیمنٹس ہیں ان فائیو ایلیمنٹس کو منرلز کو لیا گیا, پھر اس میں پانی مکس کیا گیا, پھر اسے جب ملایا گیا تو وہ کیچڑ بنا, پھر کیچڑ کو جب سکھایا گیا تو ہر جاندار کو ہم نے پانی میں پیدا کیا. تو اس سے سائنٹسٹ سے مراد لیتے ہیں کہ ایوری لیونگ کریچر ہیز پاسڈ تھرو واٹر یا اسٹیج آف واٹر, ہر جاندار ایک پانی کے اسٹیج سے مرحلے سے گزرا ہے, ہر جاندار. اب انسان کیسے گزرتا ہے اس پر سائنٹسٹ نے بھی بتایا اور وہ مفسرین جو قرآن پر بھی سائنس پر بھی نگاہ رکھے انہوں نے بتایا ہے کہ انسان کی کا نطفہ جو آغاز میں جو پایا جاتا ہے وہ گویا کہ ایک فلوئڈ میٹیریل میں, ایک فلوئڈ مقام پر, جہاں فلوئڈ گویا کہ سیال مادہ, پانی کے شکل کا جو مادہ ہے وہاں اسٹور ہوتا ہے, پھر وہ نطفہ ماں کی پیٹ میں آتا ہے اور ماں کا وویوم, باپ کا اسپرم جب ملتا ہے وہ بھی سیال مادہ, وہ بھی فلوئڈ ہے, گویا کہ وہاں بھی پانی کے ماحول میں انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے, پرورش ہوتی ہے اس کی, 9 مہینے وہ پانی میں رہتا ہے ماں کے پیٹ میں. تو یہ بات بھی غلط نہیں ہے. تو قرآن ہر جگہ بات الگ الگ انداز سے کہتا ہے, سب کچھ جوڑ لیا جائے تو سائنٹیفکلی وہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے. یہ دوسری بات, قرآن میں تکرار نہیں ہے, بیجا تکرار نہیں ہے. قرآن نے جو مختلف الفاظ استعمال کیے وہ بھی کہیں غلط نہیں ہے اور کانٹرڈکشن نہیں ہے, ان سب کو جوڑا جائے تو ایک سائنٹیفک حقیقت بنتی ہے. تیسری بات, اس پر بھی میں نے 3 سال پہلے گفتگو کی تھی, پھر یاد دہانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں, کہ انسان کی تخلیق میں بیسک دو میٹیریل استعمال ہوئے، کانسٹیٹیوینٹ میٹیریل، دو بنیادی عناصر سے انسان کی تخلیق ہوئی. ایک اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور دوسرا میٹیریل جو استعمال کیا گیا انسان کی تخلیق میں روح ہے. دونوں چیزوں کو ملانے کے بعد انسان کی تخلیق ہوئی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مٹی کا جب ہم لفظ پروناؤنس کرتے ہیں، مٹی جب کہتے ہیں، تو دنیا کی سب سے مخلوق، رذیل مخلوق، سب سے سستی مخلوق، سب سے زیادہ روندی جانے والی مخلوق، مٹی کا لفظ سننے کے ساتھ ہمارا ذہن نیچے کی طرف جاتا ہے، روح کا لفظ سننے کے ساتھ ہمارا ذہن اوپر کی طرف جاتا ہے. ایک پاک چیز کا تصور آتا ہے، ایک طاہر اور اتھر چیز کا تصور آتا ہے، اور بالا کی طرف، اوپر کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے آٹومیٹیکلی. وہ انسان کی تخلیق ایسے ہوئی کہ واقعی اس کی زندگی میں اگر خدائی ہدایات نہ ہوں، روحانی ہدایات نہ ہوں، قرآن مجید کی تعلیمات نہ ہوں، تو وہ اوپر اٹھنے کے بجائے زمین کی طرف جھک کر رہ جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے. قرآن نے اسے کہا کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيَاطِينُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ہم کتاب الہی کے ذریعے لوگوں کو اسپرچل ہائٹ پر پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ کتاب الہی سے انحراف کر کے دنیا کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ دنیا اور زمین کی طرف جھکتے چلے جاتے ہیں، جہاں تک جھکتے ہیں کہ کتا بن کر رہ جاتے ہیں. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث. تو معلوم ہوا کہ کو جب دو چیزوں سے بنایا تو اس کے مزاج میں بھی دو چیزیں ہیں، یا تو وہ اسپرچل ہائٹس گین کرتا ہے، روحانی طور پر وہ بلند ہونے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر جب وہ دنیا پرست بنتا ہے تو کتے کی طرح زمین سے ناک اور منہ کو لگائے ہوئے چلتا ہے، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ مل جائے، دنیا پرست ہو جاتا ہے انسان. ایک اور بات یہ ہے، جب مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو مٹی کی ضروریات، روٹی، کپڑا، مکان، یہ ساری ضروریات اللہ نے مٹی میں بکھیر دیے. اور روح سے جب انسان کو بنایا تو روح ایک آسمانی شے ہے، اور روح کی غذا کا سامان اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مہیا فرمایا. مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا، اس کا پیٹ بنایا، تو پیٹ کے لیے مٹی ہی میں غذا فراہم کر دیا. روح کو آسمان سے بھیجا تو روح کی غذا کا سامان یعنی ہدایت، کتاب الہی کو آسمان سے بھیجا. نوٹ کرنے کی بات ہے. تو گویا کہ انسان جو ہے ڈائی الیکٹرک میٹیریل سے، بائی پولار میٹیریل سے بنا ہوا ہے. دو مختلف قطبوں کے درمیان گویا کہ کشش ہے، کبھی نیچے کی طرف آتا ہے، کبھی اوپر کی طرف جاتا ہے. یہی پوری زندگی اصل میں، کوئی بھی آدمی مسلسل اوپر کی طرف لگاتار سفر نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے تو ایک سٹیج نیچے آ جاتا ہے، پھر توبہ استغفار کرتا ہے تو ایک سٹیج اوپر جاتا ہے، پھر نیکیاں کرتا ہے تو اور مزید اوپر جاتا ہے، پھر کسی کی حق تلفی کرتا ہے تو سیدھے نیچے آ جاتا ہے، پھر توبہ تلافی کر کے چڑھتا ہے. یہ گرنے اور چڑھنے ہی کا نام زندگی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. موت اور زندگی کو اللہ نے ایجاد کیا یہی اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھنے کے لیے، اتار اور چڑھاؤ. یہی کشش ہے کہ روح اوپر کی طرف کھینچتی ہے، زمین اور مٹی، ہمارے جسم کا جو مٹی ہے وہ ہمیں نیچے کی طرف کھینچتی ہے. یہ گویا کہ انسانی زندگی کا راز ہے، یہی زندگی ہے کہ کبھی اوپر کی طرف، کبھی نیچے کی طرف، اسی کشمکش میں ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تین بیسک نقطے ہم کو سمجھ میں آئے. ایک یہ ہے کہ قصہ آدم اور شیطان تکرار محض نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جتنے میٹیریلز کا قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، الفاظ کا استعمال کیا ہے، وہ ساری چیزوں کو جوڑا جائے تو واقعی ایک سائنٹیفک حقیقت بن جاتی ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو متضاد عناصر سے، دو ڈفرنٹ ایلیمنٹ سے پیدا کیا، اور دونوں ڈفرنٹ ایلیمنٹ کی خاصیتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو یہ گویا کہ قصہ آدم و شیطان سے کچھ باتیں جو ہماری سمجھ میں آتی ہیں، اس کو ہم نے یہاں پیش کیا. اس کے بعد بات چل رہی تھی کہ ان سارے لوگوں کو جو شیطان کے راستے پر چلیں گے، شیطان کی مہلت، شیطان نے مہلت مانگی اور شیطان نے دعویٰ کیا، چیلنج کیا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو جو جو شیطان کے راستے پر چلیں گے ان سب گمراہ بندوں کو ہم اکٹھے جمع کریں گے اور قیامت میں جہنم کے اندر جھونک دیں گے. اور اس کے بعد اس کے بالمقابل مومنین وہ ہوں گے، ان المتقین فی جنات و عیون. متقین جو اللہ کے راست باز بندے ہوں گے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر چلنے والے بندے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں اور نہروں میں داخل کرے گا. پھر کہا ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، تیب کیا جائے گا، ویری وارملی ریسیو کیا جائے گا، سلام، تحیت، اہلم وسہلا پکارا جائے گا، احسنت، مرحبا، ان کو کہا جائے گا آئیے ادخلوها بسلام آمنین، اما سلامتی کے ساتھ جنتوں کے اندر داخل ہو جائیے. وہاں کہا گیا کہ سات جہنم کے دروازوں سے داخل کیا جائے گا، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ امانت کے ساتھ، سلامت کے ساتھ، اور تحیت کے ساتھ، مرحبا کے ساتھ ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ. وہاں نہ بھیڑ بھاڑ ہوگی، نہ وہاں ہچکولے کھائیں گے لوگ، نہ دھکے بازی ہوگی، بالکل اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. جب جنت کے اندر داخل ہوں گے تو وہاں خوشی اور عیش کریں گے، خوشیاں منائیں گے، سرور کی زندگی بسر کریں گے. اور ایک خاص نقطہ جو قرآن نے بیان کیا، انسان کو جتنی بھی خوشی ملے لیکن دل میں ایک کدورت کسی کے خلاف آ جائے تو ساری خوشی ختم ہو جاتی ہے. یہ بیسک ہیومن فیکٹر ہے, یہ نفسیات ہے, یہ کہ خوشی تعلقات اچھے ہوں لیکن ایک کدورت کی بات آ جائے تو دل جو ہے مقدر ہو جاتا ہے, تعلقات بگڑ جاتے ہیں. قرآن نے کہا کہ ان تعلقات کی بگڑی ہوئی چیز کو ہم بنا دیں گے وہاں, ونزعنا ما فی صدورهم من غل, کہ دلوں کے اندر تھوڑی بہت جو کھوٹ اور کھپٹ, جو تھوڑی بہت دشمنی اور کدورتیں مومن بندوں کے درمیان ہوگی دنیا میں, اسے ہم دور کر دیں گے, اسے ہم صاف کر دیں گے, اور آپس میں وہ تکیے لگائے ہوئے جنت میں خوشی خوشی سے باتیں کرتے ہوئے بیٹھیں گے. یہ وہ آیت ہے جسے بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سیاسی معاملے میں اختلاف تھا. سیاسی نقطۂ نظر ان کا ایک تھا, ان کا ایک تھا. میں کسی کی طرف غلطی اور سچی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں. سیاسی نقطۂ نظر سے حضرت علی میں اور حضرت امیر معاویہ میں ایک موقف تھا, دونوں کے درمیان اختلاف تھا, دونوں کے اسٹینڈ پوائنٹ الگ الگ تھے, اور اس کی وجہ سے تھوڑی بہت دل کے اندر کدورت پیدا ہو گئی تھی. تو حضرت علی کہتے تھے اس آیت کو پڑھ کے کہ دنیا میں تو تھوڑی بہت ہمارے درمیان اختلاف ہو چکا ہے, لیکن قیامت میں جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو ونزعنا ما فی صدورهم, ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو کھوٹ اور کھپٹ آ چکا ہے اس کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صاف کرے گا, اور ہم جنت میں دوستوں کی حیثیت سے تکیے لگا کر ہنسی خوشی آپس میں بیٹھیں گے. یہ جنتیوں کے بارے میں فرمایا گیا. اس کے بعد کہا کہ جنت وہ جنت ہوگی, لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین, وہاں نہ تکان لاحق ہوگی, نہ ان کو وہاں پریشانی لاحق ہوگی, اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالے جائیں گے. آدمی کتنی خوبصورت جگہ پہنچ جائے, کسی پارک میں پہنچ جائے, کسی نظارے کی جگہ پہنچ جائے, کسی پکنک اسپاٹ پر پہنچ جائے, کسی فائیو اسٹار ہوٹل میں پہنچ جائے, اور وہاں کے منظر سے, وہاں کے ماحول سے, وہاں کے انوائرمنٹ سے بڑا مسرور ہوتا ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد نکلنا پڑتا ہے. ٹکٹ آپ نے لیا ایک دن کا, دو دن کا, آپ نے جتنے دن کی فیس بھری ہوگی اتنے کے بعد نکلنا پڑے گا ضرور, لیکن جنت وہ جگہ ہے, وما ہم بمخرجین, وہاں سے نکالا نہیں جائے گا, وہاں سے نکلنا ہی نہیں ہوگا, اور بہت انجوائے کریں گے مومنین وہاں کے کھانوں سے, وہاں کے پینے کی چیزوں سے, وہاں کے حوروں سے, وہاں کے غلمان سے, وہاں کے انوائرمنٹ سے, وہاں کے سایوں سے, وہاں کی ندیوں سے, نہروں سے, جنت کی ہر چیز سے مومنین اتنا استفادہ کریں گے کہ کبھی اس سے محرومی نصیب نہیں ہوگی, کبھی اس سے دوری نہیں ہوگی. اس کے بعد فرمایا ان دونوں باتوں کو, جنت اور جہنم کا تذکرہ آنے کے بعد, نبی اے رسول خبر دے دیجئے میرے بندوں کو, عبادی انی انا الغفور الرحیم, میں بہت مغفرت کرنے والا اور بہت رحیم ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنا دیجئے بندوں کو, وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ, جب میں عذاب دینے پر آتا ہوں تو میرا عذاب سخت ہوتا ہے, میری پکڑ بہت سخت ہوتی ہے, میں جب کسی کو داغتا ہوں, جب کسی کو عذاب دینے پر آتا ہوں تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے, اور میں بہت غفور بھی ہوں, بہت رحیم بھی ہوں. یہ بات سمجھانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی کیسے ہے, رحمت کیسے کرتا ہے, اور عذاب کیسے نازل کرتا ہے, اس بات کو سمجھانے کے لیے بھی آگے کی آیتیں آ رہی ہیں, اس بات کو سمجھانے کے لیے بھی. اور پیچھے کی طرف آپ پلٹ کر جائیں, کل ہم نے جو تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا تھا کہ انک لمجنون, تم قبطی ہو, تم دیوانے ہو, اور تمہاری دیوانگی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے, فرشتہ ہم کو کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا, کل جو بات آئی تھی کہ فرشتے آتے ہیں تو حق لے کر آتے ہیں, اب آگے کی آیتوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ فرشتے حق لے کر کیسے آتے ہیں. حضرت ابراہیم کے پاس بھی فرشتے آئے, حضرت لوط کے پاس بھی آئے, حضرت ابراہیم کے پاس ایک دوسری قسم کا حق لے کر آئے, اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس ایک دوسری قسم کا حق لے کر آئے. اب قریش سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم خود بتاؤ کہ تم کس حق کے گویا کے لائق ہو, تمہیں نوازا جائے. حضرت ابراہیم کے پاس جو حق لے کر آئے وہ خوشخبری لے کر آئے, فرشتے آئیں گے, تم نے مطالبہ کیا ہے کہ فرشتوں کو بھیجا جائے, فرشتوں کو تم دیکھنا چاہتے ہو, یقیناً ہم بھیج دیں گے, بھیجنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں, لیکن حق لے کر ہی وہ آتے ہیں. ایک حق وہ تھا جو ابراہیم کے پاس آئے, تو بتاؤ کہ کیا تم اس کے مستحق ہو یا نہیں؟ تو ایک حق وہ تھا, ایک فیصلہ وہ تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے لے کر آئے, بتاؤ کہ تم اس کے سزاوار ہو, اسی کے لیے تم ٹھیک ہو, اسی کے لیے تم سزاوار ہو. تو جلدی اگر میں چاہتے ہو تو سنو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ان کی قوم کے پاس, اگر ایسی بات ہے تو تمہارے پاس بھی ہم فرشتے بھیج دیں گے. فرشتے دنیا میں آتے ہیں تو فیصلہ لے کر آتے ہیں, فیصلہ جب لے کر آتے ہیں تو قوم کو ختم کر دیتے ہیں, قوم پر عذاب نازل کر دیتے ہیں, اسی کے لیے فرشتے آتے ہیں, تم جلدی مچاتے ہو. دیکھیے قرآن کیسا مربوط کلام ہے, کل کی بات سے بھی ربط ہے سامنے جو آگے گفتگو آ رہی ہے, اور آج کی بات کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ آیا, پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے, غفور اور رحیم ہے تو اس کی ایک مثال, عذاب دینے والا ہے اس کی ایک مثال, غفور اور رحیم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اس نے کیسے اولاد عطا کی, کتنا وہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر, اس کی مثال ہے. وہ عذاب علیم دیتا ہے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو کیسے اس نے عذاب عطا کیا. دونوں بات کو سمجھانے کے لیے یہ آگے باتیں آ رہی ہیں. اس میں ایک حصہ ہم لے لیتے ہیں, بقیہ کل لے لیں گے. وہ یہ ہے کہ ونبی ونبی ونبیہم عن ضیف ابراہیم, اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم مجلون. ان کو سناؤ ایک واقعہ. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے داخل ہوئے, ان کے گھر میں داخل ہوئے اور مہمان کے حیثیت سے داخل ہوئے. اس پر سورہ ہود میں گزشتہ سال بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. جیسے مہمان آئے تو انسانی شکل میں آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اجنبی لوگ ہیں, اچانک کیسے میرے گھر آ گئے, اچانک یہ کون لوگ ہیں, یہ میرے ماحول میں تو یہ جانے پہچانے لوگ نہیں, کہیں ڈاکو لٹیرے اور چور تو نہیں. ایک تو خدشہ یہ بھی ہوا, مفسرین نے لکھا ہے کہ قسم کی دہشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر پیدا ہوئی. ایک معنی یہ بھی ہے. دوسرا معنی یہ بھی ہے, علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب معلوم ہے کہ یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں تو حضرت ابراہیم کو خوف ہو گیا کہ جب فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں تو غالباً کوئی بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے, دنیا میں کوئی عذاب آنے والا ہے. اور ان کو معلوم تھا چونکہ نبی تھے اور قریب کی دنیا میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی, قریب ہی تھی وہ بستی. تو حضرت ابراہیم کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے کر ان فرشتوں کو بھیجاؤ. تو حضرت ابراہیم نے کہا قالا انم انکم مجلون, مجھے ڈر لگ رہا ہے تم لوگوں سے. دونوں مطلب ہو سکتا ہے, تم نئے لوگ ہو ان معنوں میں بھی لے سکتے ہیں, یا ان معنوں میں بھی ہے کہ تم فرشتے انسانی شکل میں آ گئے ہو دنیا میں تو یقیناً کوئی بڑا فیصلے کا اور بڑا فیصلہ لے کر تم دنیا میں آئے ہو, اس کا مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو فرشتوں نے کہا قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم. دیکھیے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا معاملہ ہم پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ آپ کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ نازل نہیں کیا ہے, آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے, لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں, بلکہ خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بشر ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے, خوشخبری دے رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا, قال ابشر تمونی الا امسنی الکبر, بوڑھا ہو چکا ہوں میں اور ایسی عمر میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک لڑکے کی بشارت دے رہا ہے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد نہیں, ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر, شک نہیں ہے, بلکہ ان معنوں میں کہ جب اسباب نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اسباب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے گا اس عمر میں. تو فرشتوں نے کہا خالا بشر نہ قبل, ہاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ حق ہے. یہ کل جو بات آئی نا کہ فرشتے جب آتے ہیں تو حق لے کر آتے ہیں, قالوا بشرنا بالحق, حق کے ساتھ ہم آئے ہوئے ہیں, یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں. فلا تکن من القانطین, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو لڑکا عطا کرے گا. گویا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری لے کر آئے تھے. اور تب حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یقینی بات ہے, میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اس بڑی عمر میں اس آخری عمر میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو ایک اولاد سے نوازے گا. تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں قالا ومن یقنط من رحمتی ربی الا الضالون, سوائے گمراہ لوگوں کے, سوائے بدبخت لوگوں کے, اچھے مومنین اور اچھے انسان اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوتے, بدبخت لوگ اور گمراہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کی انسانوں کو ضرورت نہیں. ہمیشہ اللہ تعالیٰ بندوں پر رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے. تو مجھے یقین ہو گیا, مجھے اطمینان ہے. اچھا یہ بتائیے کہ تم آئے کس کام کے لیے ہو. قالا فما خطبکم ایھا المرسلون, یہ بتائیے کہ کس مہم پر آئے ہو. تو وہ مہم کیا ہے اس پر فرشتے جواب دیتے ہیں. انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کو اس کے سارے مفاہیم کے ساتھ, غور و فکر کے ساتھ, تدبر کے ساتھ سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا شہدائی اور قرآن مجید کا دائی بنائے, اس کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا بنائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.